الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, الحمدللہ سورة الاحزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے اور ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31. ان دونوں آیات کے حوالے سے انشاءاللہ جو آج ہفتے وار درس یہاں ہوا کرتا ہے اس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا اجمالی جائزہ یا اجمالی خاکہ. سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک بہترین اسوہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 21 جو ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے سورۃ الاحزاب کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے, ایک بہترین نمونہ ہے, ایک بیسٹ وے آف لائف ہے. لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہو. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تین صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے تاکہ وہ بہترین اسوہ جو اللہ کے رسول کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین اسوہ قرار پائے اور ہم اس کی پیروی کریں. دیکھیے, انسان جب شعور کی زندگی میں آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے. اب آپ بچوں سے اگر بات کریں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اسکول لائف میں ہو یا کالج لائف میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو, کسی بھی سطح پر ہو, کسی نہ کسی کو وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے. اس کا وہ استاد بھی ہو سکتا ہے, اس کے وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جس آئیڈیل کے تحت جس کو وہ پسند کرتا ہے, جس کو وہ ایک آئیڈیلائز کرتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے. دنیا میں مختلف نوعیتوں کی شخصیات جو ہیں وہ بنائی گئیں باقاعدہ اس کی ضرورت کے تحت. آپ دنیا کی جو مختلف ممالک ہیں ان میں شخصیات کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو ابھارا جاتا ہے باقاعدہ, آئیڈیالزم جس کو کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بہترین شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کیا. لہذا زندگی کے تمام ہی پہلوؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, آپ کی اطاعت, آپ کی اتباع, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. اس آیت کو آیت نمبر 31 سورہ آل عمران میں یوں بیان فرمایا گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ ان دونوں آیات کے حوالے سے الحمدللہ جو بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہے، اور آپ کی اتباع در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اب آئیے ذرا اجمالی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کیا کام کیے، اور اس کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں اگر آ جائے تاکہ ہم بھی اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے وہی کام کر سکیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم کا نظام ختم کرنے کے لیے تمام دنیا میں انبیاء کرام بھیجے گئے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد قرآن حکیم 3 مرتبہ بیان کرتا ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 9، سورہ فتح میں اور سورۃ التوبہ میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ نظام زندگی پر اس کو غالب کرے، پورے کے پورے نظام زندگی پر اس کا غلبہ یا اس کا اظہار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے اہم تر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے تو اب آپ نے وہ عادلانہ نظام کیسے قائم کیا، اس کے منہج، اس کی میتھڈالوجی کیا ہے، یہ ہے در حقیقت آج کی ہماری اس گفتگو کا حاصل کہ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو اس وقت زندگی یا انسانیت کی سطح پہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے لیے چند باتیں میں مثال کے طور پر کروں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں تو اس وقت عقائد کے اعتبار سے انتہائی مشرکانہ عقیدہ تھا جو اس معاشرے میں موجود تھا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ری بلڈ کیا تھا، لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے یہاں 360 بت رکھ دیے گئے تھے، اور یہ بت پرستی پر مبنی ایک نظام تھا، یہ محض عقیدہ یا محض شرک نہیں ہو رہا تھا، یہ ایک نظام تھا جس کے تحت پورا کا پورا معاشرہ وجود میں آیا تھا، ایک معاشرتی نظام تھا، ایک سیاسی نظام تھا، ایک معاشی نظام تھا۔ یہ درحقیقت بت پرستی، یہ خانہ کعبہ میں جو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اس کی بنیاد پر پورا ایک مذہبی مونوپولی تھی جو کہ قائم تھی ان مشرکین مکہ کی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو آپ نے درحقیقت اس نظام ہی کو چیلنج کیا۔ آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں یا کلمے کی دعوت دی گئی تو اس کلمے میں درحقیقت اس نظام کے خلاف بغاوت موجود تھی۔ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، مختلف نوعیتوں کے بت ہیں، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی غزہ ہے، کوئی حبل ہے، مختلف نوعیتوں کے بت، مختلف قبیلوں کے بت ہیں جو کہ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعوت کیا دی؟ سیرت کی کتابوں میں الحمدللہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلا خطاب یا پہلی دعوت جو نبی کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے لا الہ الا اللہ، تم اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ کوئی بھی انقلاب جو برپا ہوتا ہے، چینج آتی ہے دنیا میں کہیں پر بھی آئے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظریاتی یا نظریہ دینا ضروری ہوتا ہے، اس کے بنیاد پر لوگ تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کے بنیاد پر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ دیا وہ نظریہ توحید ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو یہی نظریہ توحید پورے کے پورے دین اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جیسے کہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے کسی عمارت کی مضبوطی کے لیے، ہمارے دین کی جڑ و بنیاد یا کلمہ طیبہ، کلمہ توحید ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ محض کیا ہے؟ کوئی کلمہ ہے جس کی بنیاد پر انسان اس کو اگر پڑھتا رہے تو کامیاب ہو جائے؟ ظاہری بات ہے یہ محض کلمہ نہیں ہے، یہ محض چار الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، بلکہ اس میں پورا کا پورا پیغام ہے اس خاص طور پر مشرکانہ عقیدے کے تحت جو بھی نظام زندگی چل رہا تھا اس کے خلاف علم بغاوت ہے. آج کے دور میں بھی خاص طور پر اس کو انشاءاللہ ہم ریلیٹ کریں گے کہ یہ کلمہ محض زبان سے پڑھ لینا، اس کی تسبیح کر لینا ہزار مرتبہ، ٹھیک ہے اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ، اس کے مطابق جب تک کوئی نظام زندگی قائم نہ ہو، چینج نہ آئے، اللہ کو معبود نہ مانا جائے، اس وقت یہ محض کلمہ زبان سے تو ادا کیا جاتا رہے گا، کیا جاتا رہے، لیکن اس کے امپیکٹس، اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پہ نظر نہیں آتے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سب سے پہلی بات، جب آپ تشریف لائے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہیں. اسی طرح معاشرتی نظام کیا تھا؟ معاشرے میں چند لوگ تھے جو دولت مند تھے، جو زیادہ طاقتور تھے، جو سردار تھے، انہوں نے ظلم و ستم پر مبنی ایک نظام نافذ کیا ہوا تھا. اسی طرح مزید اگر آپ دیکھیں تو معاشرتی سطح پر تقسیم نظر آتی ہے صاف، کچھ غلام ہیں جو پیدائشی غلام ہیں تو وہ ساری زندگی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہوتا تھا، عورت کو وہاں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور قرآن حکیمی کی گواہی ہے کہ بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو بعض گھرانے، بعض خاندان، بعض قبیلے ایسے بھی تھے کہ جو معصوم بچی کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. اب یہ تصور کر کے انسان کانپ جائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے، کیسا قبیلہ ہوگا وہ، کیسا خاندان ہوگا کہ جو کسی انسان کو، اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دے. قرآن حکیم کی آیت موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معصوم بچی سے پوچھے گا کہ اسے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا. گویا یہ نظام تھا وہاں پر، اور غیرت کی بنیاد پر کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اور اس کو قتل نہ کرے تو لوگ اس کو بے غیرت کہتے تھے معاذ اللہ، کہ یہ تم نے جو ہے اپنے گھر میں بیٹی کو پالا ہوا ہے. بیٹی کو پالنا گویا یہ غیرت کے خلاف تھا، اور ظاہری بات ہے اسی بنیاد پر وہ قتل و غارت کرتے تھے، اپنے بچیوں کو، معصوم کو قتل کیا کرتے تھے. حضرت سمیہ واقعہ لکھتی ہیں، اپنا پورا تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں مختلف کتابوں میں، کہ ان سے پہلے جو تین بہنیں پیدا ہوئیں ان کے باپ نے ان تینوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، اور حضرت سمیہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے بھی لے گئے تھے وہ دفن کرنے کے لیے، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے، کوئی رحم آ گیا ان کے دل میں، اس وجہ سے ان کی جان بخشی ہو گئی. اور ایسے کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے سیرت کی کتابوں میں کہ جہاں معصوم بچیوں کو زمین میں گاڑے جانے کے کئی واقعات ملتے ہیں. تو یہ معاشرہ ہے، معاشرہ جس کی میں اسکیچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، معاشرتی سطح پر تقسیم ہے، معاشی سطح پر چند لوگ جو طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، وہ بادشاہت، ان کی سرداری قائم ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر اور بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ مکے والے جو ہیں ان کا کوئی اور سورس آف انکم تھا ہی نہیں، سوائے ایک سورس آف انکم تھا، کیونکہ مکے میں تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. ان کا ذریعہ آمدنی، لائف لائن اصل اگر ان کی تھی تو وہ تجارتی قافلے تھے. لہذا شدید سردی کا موسم آتا، اب مکہ بالکل درمیان میں ہے، اور یمن سے لے کر شام تک یہ پورا یہ روٹ تھا کاروانز کا، جو یہاں سے لے کر یمن سے لے کر شام تک تجارتی قافلے چلا کرتے تھے. اب مکہ یا مکے والے جو تھے ان کو اللہ پاک نے آنر دیا ہوا تھا، اور یہ آنر ان کو دیا ہوا تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے. لیکن بعد میں جب انہوں نے 360 بتوں کی پوجا شروع کی تو ہر قبیلے کا ایک بت ہے جو کہ خانہ کعبہ میں رکھا ہے. لہذا اب یہ جب بھی جاتے، شدید سردیاں پڑتی تو یہ گرم علاقے میں جاتے، جو نسبتاً ساحلی علاقہ تھا یمن کا علاقہ، یہاں پر جاتے. بگویا 8 سے 10 مہینے یہ اس علاقے میں جا کر، یمن سے پورٹ تھی، یہاں سے سامان تجارت لے کر اس پورے علاقے میں تجارت کیا کرتے تھے. باقی کسی اور کا قبیلہ، باقی کسی اور کا کارواں یا قافلہ محفوظ نہیں تھا، یہ قتل و غارت تھی، لیکن ان کو آنر دیا جاتا تھا، ان کی عزت ہوتی تھی، ان کا احترام ہوتا تھا. پھر ان کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام، سیکورٹی کا اہتمام. ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں بتوں کے متولی تھے، جس وجہ سے ان کو عزت اور احترام دیا جاتا تھا، ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی تھی. اور اسی طرح جب گرمی کا موسم آتا تو یہ شام کی طرف چلے جاتے، بلند علاقہ، پہاڑی علاقہ، اور یہ سفر گویا پورے سال ان کے تجارتی قافلے بڑے آرام سے، بڑے سکون سے چلتے تھے. اس بات کو رب کائنات نے سورہ قریش میں بیان فرمایا، لی الاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو مانوس کرنے کے لیے، سردی اور گرمی کے موسم سے مانوس کرنے کے لیے، سردی میں بھی تجارت کر رہے ہیں، گرمی میں بھی تجارت کر رہے ہیں، یہ سارا نظام اللہ پاک نے اس لیے بنایا. لیکن جس رب نے یہ نظام بنایا ہے تجارتی قافلے کے، ان کے موو کرنے کے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے، جو مالک ہے، اس کی عبادت کریں. الَّذِي خَلَقَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ جس نے ان کو جن کو بھوک میں کھانا کھلایا. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور امن بخشا ان کو خوف میں. پورے عرب میں خوف کی جو کیفیت تھی وہ آپ کے علم ہے، لیکن اللہ پاک نے امن بھی بخشا، ان کو کھانا بھی کھلایا. تو بہرحال یہ ہے وہ پس منظر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لہذا تین آیات ہیں قرآن حکیم کی سورۃ الدحا کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، وجد کا ضالن فہدا، وجد کا عائلن فاغنا. اب ان تین آیات پر ذرا غور کیجئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. پہلا حصہ اعلان نبوت یا اظہار نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، جو 40 برس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں میں گزاری. دوسرا حصہ نبوت کے اظہار کے بعد تقریباً 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے مکے میں. یہ 13 برس کی زندگی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے آپ یثرب تشریف لے گئے، اور یثرب میں آپ نے تقریباً 10 سال مزید گزارے. یہ مدنی زندگی جس کو ہم 10 سال پر مبنی کہہ سکتے ہیں، یہ 10 سال ہو گئے. تو گویا 40 نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی، پھر 13 برس مکے کے اور 10 برس مدینے کے. گویا یہ ہے 63 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہمارے سامنے آتی ہے قرآن و حدیث سے. لہذا 40 برس کی زندگی کو اگر یوں سمجھیے کہ ایک آیت میں بیان فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا. سورۃ الدحا کا پس منظر بھی آپ کے علم میں ہوگا، تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. جب وحی کے درمیان وقفہ بڑھ جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بے چینی ہوتی تھی. یہاں تک آتا ہے کہ اتنی شدید بے چینی ہوتی تھی کہ کہیں رب سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی شدید بے چینی تھی کہ وحی نازل کیوں نہیں ہو رہی، میں اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھا کر وہاں سے گرا لوں. یہ کیفیت تھی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس پس منظر میں سورۃ الدحا نازل ہوئی. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. اب اس کے بعد احسانات گنائے. الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پناہ دی؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ کے رسول کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہے. پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں، پھر آپ کے دادا وہ بھی کچھ ہی عرصے میں آپ سے جائے وہ جدا کر دیے گئے. آپ کی پرورش جو صحیح معنوں میں جو زیادہ طویل عرصے تک کی وہ حضرت ابو طالب نے کی، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی. ان سے پہلے آپ کے ایک چچا تھے حضرت زبیر، ان کے زیر تربیت رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو گویا دنیاوی اعتبار سے یہ جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بہت جلدی محروم کر دیا گیا. اور ابو طالب ہیں جنہوں نے سرپرستی کی ہے بہت طویل عرصے تک. تو فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پناہ دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اس آیت پر ذرا رک کر بہت تفصیل سے غور کرنا ہوگا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس رب نے آپ کو راہ حق میں سرگردہ نہیں پایا کہ ہدایت عطا فرمائی. اب یہ کیا چیز تھی جو راہ حق میں سرگردہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تقریباً 38 برس کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ تقریباً 38 برس کے ہوئے ہیں تو آپ نے گوشہ نشینی یا تنہائی کو جو ہے پسند کیا، اور آپ غار حرا جانے لگے. اب غار حرا کیوں جاتے تھے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. 15 برس کی عمر سے آپ نے تجارت شروع کی، 25 برس کی عمر میں آپ کی جو ہے وہ نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کی انتہائی پیسے والی خاتون تھیں. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ الم یجید کا یتیمن فآوا، وجد کا ضالا فہدا، وجد کا عائلا فاغنا، آپ کو دنیاوی اعتبار سے مفلس پایا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنی کر دیا، ایسی بیوی دی کہ جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، اور وہ ساری کی ساری دولت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، گویا قربان کر دی نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر ان کے بعد آپ کو دنیاوی اعتبار سے کسی مالی تنگی کا سامنا نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو دوسری آیت آئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس حوالے سے سیرت نگاروں نے جو بات لکھی ہے کہ یہ کیا کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول ایک بھرے گھر میں بیوی موجود ہے محبت کرنے والی، اسی طرح اولاد موجود ہے، ایک گھرانہ کیا ہوتا ہے جس میں بیوی بھی ہو اولاد بھی ہو کاروبار ہو دنیا بھر کا پیسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جانے لگے؟ یہ بڑا اہم سوال سیرت نگاروں نے اٹھایا ہے. وجہ یہ تھی کہ یہ ظلم جو موجود تھا، یہ مشرکانہ جو نظام موجود تھا، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس ظلم سے انسانیت کو کیسے نجات دلائی جائے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، تفکر یا تدبر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا رخ کیا. یہ غار آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات و خواتین نے دیکھی ہو، تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے مکے سے باہر، اور اس زمانے میں اگر کوئی غار حرا پر کافی بلندی پر ہے، وہاں سے اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف دیکھے گا تو اس کو خانہ کعبہ نظر آتا تھا، گویا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے نگاہ بھی پڑتی تھی خانہ کعبہ پر. اب تو خیر عمارتیں اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی بنا دی گئی، ممکن ہی نہیں، لیکن یہ وہاں جا کر توجہ کرتے تھے خانہ کعبہ کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تقریباً 2 برس کا عرصہ گزرا ہے یہ گوشہ نشینی ہے تنہائی کا، اس کے بعد رب کائنات نے آپ کو گویا وہ ہدایت نامہ عطا فرمایا جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان بن گیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہ پورا واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی کیفیت میں تھے، رات گئے، تہجد کا آخری پہر اگر ہے کوئی رات کا، اس وقت موجود تھے. بخاری شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے تختی پہ لکھی ہوئی چند آیات مبارکہ آپ کو بتائیں، اور حضور سے فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. آپ کا جواب ہے ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. ظاہر بات ہے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی. پھر انہوں نے فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے. پھر آپ کا جواب وہی تھا ما انا بقاری. پھر آپ کو سینے سے لگایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور زور سے دبایا آپ کو، بیچا اپنے زور سے دبانے کے بعد وہ وحی کے الفاظ آپ کے زبان مبارک پر خود بخود شروع ہوئے، اور یہ 5 آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے گویا نبوت کا آغاز ہوا ہے یا اظہار ہوا ہے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ گھر تشریف لائیں اس کیفیت میں کہ آپ کو شدید سردی لگ رہی تھی، آپ نے فرمایا زم ملونی، مجھے چادر اڑاؤ یا کمبل اڑاؤ. اور عرب کسی تفکر میں اگر جانے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں چادر یا کمبل اوڑھ کے بیٹھتے تھے اور لیٹتے تھے. اس کیفیت کو اللہ پاک نے کتنا پسند فرمایا کہ اگلی جو سورت نازل ہوئی سورہ قلم کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے، یا ایھا المزمل، اے چادر یا کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اسی کا جوڑا ہے پھر سورہ مدثر، یا ایھا المدثر. ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل ہدف دیا گیا کہ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں، یہ راہ ہدایت جو آپ کو دی گئی ہے تو آپ کرنے کا اصل کام کیا ہے. سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرے نماز میں رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا کر، رات کا کچھ حصہ چھوڑ دیجئے، پھر بعد میں فرمایا کہ اس کو اور آگے کر دیجئے، پھر کچھ کم کر لیجئے، اور کریں کیا کھڑے ہو کر. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، یہ ہے تعلق مع اللہ. اسی طرح سورہ مدثر نازل ہوئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا مشن جو تھا اس کا ٹارگٹ دے دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر کیجئے کیا، خبردار کیجئے اور اپنے رب کو بڑا کیجئے. مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا نظام نافذ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے. یہ ہے ہدف نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے گویا رسالت کا آغاز ہوا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق پتہ نہیں میں سمجھا پایا نہیں. نبوت الگ سے ہے، رسالت الگ سے ہے. نبوت وحی کا اظہار ہے، یہاں سے آپ نبی بنے یا نبی ہونے کا اعلان کیا. رسالت کہا جاتا ہے بھیجنے کو، لہذا اب سورہ مدثر سے رسالت کا آغاز ہوا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. رسولوں کا اصل کام ہے لوگوں کو خبردار کرنا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، لیکن سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو. یوں کہہ لیجئے کہ دعوت کا آغاز کیا لیکن قریب ترین لوگوں کو، اور دعوت کے لیے نظریہ کون سا تھا؟ نظریہ توحید. لہذا اس اعتبار سے بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اپنے اخلاق و کردار کا لوہا منوایا ہوا تھا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، اور الفاظ بڑے پیارے ہیں ان کے. جب آپ نے اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ یہ کیفیت ہوئی ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے جو حوصلہ افزائی کی، تسلی دی، عمر میں زیادہ تھیں، عمر میں بڑی تھیں، آپ کے علم میں ہوگا 15 برس کا فرق تھا. اسی طرح 15 برس گزار چکی تھیں آپ کے ساتھ، 15 برس کی رفاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو وہ حوصلہ افزائی اور تسلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے سرپرست ہیں. اور پھر آپ لے کے گئی تھیں ان کو اپنے کزن کے پاس ورقہ بن نوفل، اور انہوں نے جا کے تصدیق کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کہ یہ پیغام وہ ہے جس پر نازل ہوا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے اور یہ عنقریب آپ کو نکال دیں گے. اللہ کے رسول کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی تھی یہ بات سن کر. اب مخرجیہ، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ یہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں. لیکن ورقہ بن نوفل نے کیا پیشن گوئی کی تھی کہ جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے اس کی قوم لازمن اس کی دشمن ہو گئی. اور نتیجہ آپ کے علم ہے کہ 13 برس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، یہ ان کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی. بہرحال یہاں سے نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے توحید کی دعوت دینا شروع کی. اور آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے اس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے پہلے ایمان لیا. اور اب چھوٹی سی ایک جماعت بنی ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جماعت کے ساتھ اب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اس وقت مکے کے انتہائی اہم لوگوں میں شامل تھے، اور انتہائی اہم اس اعتبار سے تھے کہ قصاص کے جو فیصلے تھے، اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے کسی کے درمیان اور قتل و غارت ہو جائے، تو اس میں قصاص کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، اور اتنا احترام تھا ان کا معاشرے میں کہ جو فیصلہ کر دیتے تھے ابو بکر صدیق اس کو سب مانتے تھے. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے ایمان لائے. نتیجتاً کیونکہ اس معاشرے کے انتہائی متمدن کہہ لیجئے اور ایلیٹ لیول کے لوگوں میں شامل تھے، 6 افراد عشرہ مبشرہ میں سے جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعوت پر ایمان لائے، جن میں نمایاں ترین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے. اب یہ دعوت کا کام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابتدائی 3 سال وہ ہیں کہ جس میں کوئی مجمع میں آپ نے دعوت نہیں دی. یہ انفرادی دعوت، اس کو پی پی کال کہتے ہیں، پرسنل کال جو ہوتی ہے، انفرادی سطح پر آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت. لہذا آہستہ آہستہ یہ پیغام بڑھ تو رہا تھا، لیکن 2 طبقات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے. ان میں ایک نمایاں طبقہ تو نوجوانوں کا تھا. الحمدللہ نوجوان کے سامنے جب دین کی دعوت آتی ہے، آج بھی صحیح، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مصلحت پسند نہیں ہوتا. ایک خاص عمر میں جا کر انسان مصلحت پسند ہو جاتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن مانوں گا تو یہ نقصان ہے، جاب کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، بچے کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، ہزاروں قسم کے مسائل ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ نوجوان وہ ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی تھے کہ جب ان کے سامنے صحیح بات آئی، صحیح طریقے سے آئی، اخلاق میں بہترین، کردار میں بہترین، دعوت سب سے بہترین، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے نوجوان ہی تھے. جن میں حضرت عثمان کا نام میں نے لیا، حضرت ام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نوجوان تھے. تو نوجوان سب سے پہلے ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، مصلحت پسند نہیں ہوتے. اور دوسرا طبقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان لا رہا تھا وہ غلاموں کا تھا، سلیوز. یہ بھی پورا ایک معاشرہ تھا جس میں بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی تھی جو غلام بنا دیے گئے تھے. لہذا غلاموں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کا اخلاق اور کردار اتنا بہترین, اور یہ مساوات کی بات کرتے ہیں, اکویلٹی کی بات کرتے ہیں. لہذا غلاموں میں چند نام بہت نمایاں ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب غلام تھے. لیکن الحمدللہ جیسے ہی دعوت دی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, فوری طور پر ایمان لیا. تو گویا ایک چھوٹی سی جماعت جن میں نوجوان بھی ہیں, غلام بھی ہیں, خواتین کی بھی بڑی تعداد ہے, اور سمجھدار لوگ خاص طور پر جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام نمایاں ترین ہے. اس طرح یہ دعوت کا کام آگے بڑھنا شروع ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا, 590 میں تقریباً 5 سال بعد قریش کے سرداروں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ دعوت بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, اور ہمارا مستقبل یعنی ہمارے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں, تو گویا مستقبل محمد کی گود میں جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح غلام جو ایمان لا رہے ہیں تو یہ گویا ہمارے خلاف باغی بن جائیں گے. تو انہیں اب احساس ہو گیا تھا کہ یہ صرف استہزاء سے, مذاق اڑانے سے یہ دعوت کا کام رک نہیں سکتا. شروع میں تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ محض اللہ کے رسول کی کردار کشی کر کے شاید یہ دعوت کا کام رک جائے. لہذا کیسے کیسے الزام لگائے آپ کے علم میں. سب سے پہلا الزام کیا لگایا نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا الزام جیسے ہی وہی نازل ہوئی آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا, بڑا ایک سنیوں سمجھیے کہ چپتا ہوا جملہ کہا گیا کہ یہ مجنون ہو گئے, غار حرا میں جاتے تھے 2 سال, وہاں پر کوئی جن یا آسیب آ گیا. یہ الزام لگا نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا تنہائی میں سوچئے گا کوئی شخص آپ کو پاگل کہہ دے, مجنون کہہ دے, تو کیسا لگتا ہے انسان کو, آگ لگ جائے گی, یہ میں اچھا والا آدمی ہوں, میں خیر خواہی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں, تم مجھے پاگل کر رہے ہو. لیکن اللہ کے رسول پر الزام لگا یا نہیں, قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے, سورہ قلم اس کے جواب میں نازل ہوئی, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. لیکن الزام لگا یا نہیں لگا نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم, وہی لوگ جو صادق اور امین کہہ رہے ہیں وہی مجنون کہہ رہے ہیں نہیں. پھر انہی میں سے کچھ ایسے تھے جو ساحر کہنے لگے, یہ جادوگر ہیں. معاشرے میں آپ کے خلاف فضا کیا قائم کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا کلام ہے جو جس کو سناتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور معاذ اللہ یہ جادو ہے جو سیکھ کر آئے, ساحر بھی کہا گیا. پھر بعض نے کہا یہ شاعری کرتے ہیں, شاعری ہے ایک, انہوں نے ایک غلام ہے جو کہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور غلام بھی کہاں سے لائے, ایک عجمی غلام ہے جو یہ لے کر آئے ہیں, اور اس سے پھر ڈکٹیٹ کراتے ہیں, سن کر لاتے ہیں, ہم پر شاعری سنا رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ یہ الزام لگایا. بعض نے تو پھر انتہائی کر دی, انہوں نے کہا یہ تو کذاب ہیں, بہت بڑے جھوٹے ہیں معاذ اللہ, یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں. لیکن یہ سارے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے نہیں. تاریخ میں, سیرت میں کوئی ایک ایسا جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے کبھی بدعا کی ہو, خاص طور پر ابتدائی 5 سالوں میں جس طرح کی مشقت اور تکلیف اور تکالیف جھیلی نبی کریم نے, کسی ایک کے لیے بھی بدعا نہیں کی. لیکن 590 میں جا کر پھر یہ تشدد جو ہے, یہ پرسیکیوشن, استہزاء بالآخر تشدد میں جا کر تبدیل ہوا. اور وہی طبقات جو ظاہری باتیں زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے فائنینشلی, ان پر زیادہ تشدد کیا گیا. لہذا ایک مثال میں دیتا ہوں, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ والدین ہیں حضرت عمار کے. حضرت عمار نوجوان صحابی, ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کر دعوت ایمان دی, وہ دونوں ایمان لے آئے. حضرت سمیہ کا تذکرہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جیسی ان کے سامنے دعوت آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں, اس میں عدل انصاف ہے, عورتوں کے حقوق, وہ فوری طور پر ایمان لے آئی. پھر ان کے شوہر حضرت یاسر ایمان لے آئے. لیکن یہ دونوں کے دونوں وہ تھے کہ جو ابو جہل کے ماتحت رہتے تھے, اس کے حلیف تھے, اس کے غلام تھے. حضرت سمیہ کنیز تھی, حضرت سمیہ کنیز تھی ابو جہل کی, اور عمار جو پیدا ہوئے ہیں تو نکاح کیا تھا حضرت یاسر نے ابو جہل کی اجازت سے. لہذا جب کنیز اور غلام ہے تو ظاہری بات ہے پھر جو تشدد کیا ابو جہل نے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تاریخ میں بھی, اسی طرح الرحیق المختوم نامی کتاب میں, جس طرح بہیمانہ تشدد کیا حضرت سمیہ پر, حضرت یاسر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جس سے مکے کی ظاہری بات ہے آواز تو پہنچتی ہوگی, اور جب تشدد کی وجہ سے آواز پہنچتی تھی خود اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو, تو اللہ کے رسول دعا دیتے تھے, اس برو یا اعلی یاسر ان موعدکم الجنہ, صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں, تمہارے وعدے کی جگہ تو جنت ہے. اور بالآخر ابو جہل نے تشدد کر کے ان دونوں کو شہید کر دیا. حضرت عمار بھی شہید، حضرت یاسر بھی شہید کر دیے گئے اور حضرت سمیہ بھی شہید کر دی گئی. پھر 5 نبوی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا اجازت آئی کہ جو لوگ اس تشدد کو برداشت نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر جائیں. اور ہجرت کا اجازت بھی آئی اور ساتھ ساتھ رہنمائی بھی دے دی گئی کہ نجاشی، شاہ نجاشی عیسائی تھے اور یہ جو حبشہ کا علاقہ تھا یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا اور عیسائی مسلمانوں سے قریب تر تھے اس اعتبار سے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی، لہذا 70 سے زیادہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے. 5 نبوی میں یہ ہجرت ہوئی، حضرت عثمان بھی اس میں شامل تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بھی شامل تھی. بہرحال یہ ہجرت ہوئی کیوں؟ کیونکہ یہاں حالات بالکل مختلف ہو چکے تھے، تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. پھر بالآخر دعوت کا کام کرتے رہے. 7 نبوی میں مزید پرسیکیوشن اس حالت کو پہنچا ہے کہ انہوں نے جو ہے فائنل پیشکش کر دی تھی ابو طالب کو کہ یا تو آپ ہٹ جائیے راستے سے، ہم خود ہی محمد کے ساتھ جو ہے معاملہ کر لیں، لیکن ابو طالب چٹان کی طرح کھڑے رہے، بالآخر ان کو سپورٹ کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ابو طالب نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بیٹے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا تو یہ مانگتے ہیں کہ آپ اگر یہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے لیے آپ جتنا پیسہ چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہیں ہم آپ کی شادی کر دیں، ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ گیو اینڈ ٹیک پر بھی آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور بلاخر ابو طالب کی جو آفر تھی کہ بیٹا ہے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میری بوڑھی ہڈیاں تمہیں جو ہے وہ سپورٹ نہ کر سکیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی تاریخ میں موجود ہے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں دین کی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، یا تو دین کا غلبے کے اعتبار سے میری جان ہی اس راہ میں چلی جائے گی یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کا غلبہ فرمائے گا. جب یہ الفاظ سنے ابو طالب نے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر جب تک میری جان میں جانے میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، سپورٹ کرتا رہوں گا. تو اس طرح مزید آپ وہاں پر قیام پذیر رہے ابو طالب کے، یوں کہہ لیجئے کہ اس کی سپورٹ میں یا اس کے ماتحت ہو کر آپ نے وہاں پر زندگی گزار. اور کیونکہ چیف آف مکہ تھے، مکے کے سردار تھے، لہذا اپنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول پر حملہ کرتے. لیکن ایک اور پیشکش بڑی دلچسپ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیا ایک سردار اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم تمہیں ایک نوجوان دیتے ہیں بہت طاقتور، فلاں شخص کا نام لیا کہ اس کا بیٹا ہے جو تمہیں دے دیتے ہیں، تم ہمیں اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو. اس پر ابو طالب نے فرمایا کہ یہ عجیب تم پیشکش کر رہے ہو کہ تمہارا بیٹا یا بھتیجا جو ہے وہ میں لے لوں، میں اس کو پالوں پوسوں، اور تم میرے بھتیجے کو لے جاؤ اور اس کو شہید کر دو، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. بالآخر جو ہے وہ 7 نبوی میں ان کو جب اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب بالکل بھی اس حوالے سے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پورے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا سوائے ابو لہب کے، کیونکہ وہ پہلے سے دشمن تھا. پورا خاندان حضرت ابو طالب کا اور ان کے ساتھ جتنے بھی جو لوگ تھے، خود اللہ کے رسول بھی شامل، حضرت خدیجہ بھی شامل تھی اس میں، ان سب کو 3 سال کے لیے، 7 نبوی سے لے کر 9 نبوی تک 3 سال محصور رہے شیب ابی طالب ایک گھاٹی کے اندر، جس کا تصور کر کے انسان کانپ جاتا ہے کہ یہ 3 دن نہیں، تین مہینوں کی مشقت نہیں تھی، 3 سال عرب کی شدید گرمی میں اللہ کے رسول اپنے پورے خاندان سمیت آئسولیٹ کر دیے گئے اور سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا نبی کریم اور آپ کے پورے خاندان کا. کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان تک ان کو نہیں دے گا. اور 3 سال جس مشقت میں گزارے اللہ کے رسول نے وہ پڑھنے والی چیزیں ہیں. 10 نبوی میں جا کر یہ معاہدہ جو تھا ان کا ختم ہوا، لیکن 10 نبوی وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اسی طرح 3 دن بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ دنیاوی سہارے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کو بلا لیا گیا. پھر آپ گئے طائف کی طرف، 10 نبوی کو عام الحزن قرار دیا نبی کریم نے. طائف کی طرف کیوں گئے تھے؟ کہ اگر مکے میں لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے طائف کے لوگ، ٹوئن سٹی تھا، شاید وہ لوگ قبول کر لیں، لیکن طائف میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. 14 دن آپ نے قیام کیا وہاں، 3 بڑے بڑے سردار تھے، 3 بھائی تھے بدبخت، ان کو جا کر ایک ایک کو دعوت دی میں اللہ کا رسول ہوں. تینوں نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ایک نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مکے اور مدینے مکے اور طائف کے یہ عظیم لوگ جو تھے بڑے بڑے سردار پیسے والے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنایا کہ یتیم کو رسول بنا کے بھیجا. ایک نے کہا بھائی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں واقعتاً تو پھر آپ سے بات کرنا تو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ سچے رسول ہو تو کہیں آپ کی گستاخی نہ ہو جائے اور اگر آپ جھوٹے آدمی ہیں تو پھر جھوٹے سے میں بات ہی نہیں کر سکتا. اس نے بھی گویا استہزاء کیا. تیسرے بدبخت نے بھی ایسے ہی کام کر کے اس نے جو کام کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں رحیق المختوم میں پوری تفصیلات, اس نے نہ صرف یہ کہ استہزاء کیا بلکہ کچھ اوباش قسم کے لوگ جو تھے ان کے اللہ کے رسول کے پیچھے لگائے اور کہا کہ ان کو ذرا مزہ چکاؤ معاذ اللہ. جیسے ہم کسی گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پاگل آدمی ہے جس کے پیچھے بچے چھوڑ دیا جائے اس کو پاگل بھی کہہ رہے ہیں اس کو پتھر بھی مار رہے ہوں, عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کے دیکھ کر. تقریباً یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہے. پورا واقعہ پڑھیں تو واقعہ ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صحابی صرف ساتھ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اثر لہو لہان ہے. سامنے آتے ہیں حضرت زید فرماتے ہیں ان کو پتھر نہ مارو خدا کے واسطے یہ اللہ کے رسول ہیں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, لیکن وہ ہوٹنگ ہو رہی ہے پتھراؤ ہو رہا ہے اور عجب آپ زیادہ زخمی ہو گئے آپ کا جسم اثر اتنا لہو لہان ہوا کہ آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود انہوں نے نہیں چھوڑا, آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا گیا زمین پر. طائف کا واقعہ واقعہ یہ لرزا دینے والا اس لیے بھی ہے, میں آپ کو روایت پوری سنا دیتا ہوں کہ جب احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم اور شدید تکلیف کی وجہ سے آپ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھا سکے نرم کر کے کھلایا جاتا تھا. حضرت عائشہ کھلا رہی ہوتی تھیں اور روتی تھیں اور فرماتی تھیں اللہ کے رسول کیا احد والا دن جو گزرا ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ دن بھی کوئی آپ پر گزرا؟ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. یہ احد کا میدان تھا وہ تھا کہ ہم اللہ کے نام میں جنگ کر رہے تھے, میرے اور دیگر ساتھی بھی تھے, لیکن طائف کے میدان میں طائف کی گلیوں میں میں اکیلا تھا جب مجھ پر وہ پتھراؤ ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ مشقت جھیلی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 نبوی میں گویا تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. جب آپ طائف سے واپس آئے تو ایک سردار کی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 سال گزارے ہیں, لیکن یہی وہ 10 نبوی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا. معراج کا واقعہ ہوا, نماز فرض ہوئی, 5 وقت نماز فرض ہوئی, اور مزید 3 سال جو آپ وہاں رہے تو ایک مشرک تھا جس کی پناہ میں آپ نے وہاں زندگی گزاری, لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہوا اس پریشر پر جو سوشل پریشر تھا اس پر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. لیکن ہجرت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سامان کیا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. 10 نبوی کلائمکس تھا تشدد کا یا ظلم و ستم کا نبی کریم پر ذاتی اعتبار سے. اس کے بعد تبدیلی آنا شروع ہوئی اور یثرب کی کھڑکی اس طرح سے کھلی ہے کہ 6 افراد ہیں یثرب کے جو اوس اور خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, جن کو یہ معلوم تھا کہ کوئی پیغمبر آنے والے ہیں. حج کے موقع پر 11 نبوی پر آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیمپ میں پہنچ گئے ان کو دعوت دینے کے لیے. حج کے موقع پر آئے ہوئے مکے کے جو پہاڑی علاقہ تھا اس میں ہوتے تھے کیمپ. جب آپ پہنچے ان کے پاس دعوت دینے کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں, تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں یہودی ہم کو ڈراتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ یہودی ان پر ایمان لائے ہم ان پر ایمان کیوں نہ لائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہا جاتا ہے پیاس لگ رہی ہو تو پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس, یہاں ہدایت کا سمندر ان کے پاس پہنچ گیا. کتنا بڑا شرف حاصل ہوا ان لوگوں کو اور انہوں نے ایمان قبول کیا. 6 افراد تھے مدینے گئے, اگلے سال آئے 12 نبوی میں 12 تھے, 5 وہی تھے, ایک انتقال ہو گیا, 7 مزید افراد آئے جو ایمان قبول کیے اور انہوں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. پھر آپ نے اپنا جانسار ساتھی حضرت موسیٰ بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا الحمدللہ, جس کے نتیجے میں مدینے کی سرزمین میں ایمان کا بیج لگا اور 72 افراد مسلمان کیے ایک سال کے اندر, جس میں اوس اور خزراج کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے. گویا اللہ کے رسول ابھی تشریف بھی نہیں لے گئے اور مکے سے مدینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سرزمین پسند کر لی, جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. ہجرت ہوئی اور بالآخر 16 مہینے یا 18 مہینے کے اندر اندر اللہ کے رسول نے پوری تیاری کی. یہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے مکے میں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو منظم کیا جا رہا ہے. جب تک طاقت نہیں ہے ان کو حکم تھا کہ برداشت کرو, اور مکے میں جس طرح برداشت کیا صحابہ کرام نے اس کی تفصیلات بھی آتی ہیں. پھر 150 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. تقریباً ڈیڑھ سال کے اندر اندر ان کو آرگنائز کر لیا گیا. مکے میں مدینے میں جاتے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ایک مرکز کی تعمیر کی مسجد نبوی، اسی طرح مواقعات قائم کر دی مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان، اور مدینے کے جو اطراف میں قبائل تھے خاص طور پر بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سے میثاق مدینہ کر لیا. اور جب انٹرنلی الحمدللہ مضبوط ہو گئے تو اب اقدام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے رکھوالوں کے خلاف. اور اقدام کا مرحلے میں کام کیا کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے قافلہ، اور قافلے کے بارے میں معاذ کر چکا ہوں، تجارتی قافلے جو ان کی لائف لائن تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بدر ہوئی. بدر میں سورہ انفال پوری موجود ہے، اس کا پورا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے بصرہ جا رہے تھے، ان کو روکا گیا، وہ راستہ بدل کے نکل گئے، واپس بھی دوسری راستے سے آنا تھا اور ان کو خطرہ تھا کہ یقینی طور پر ہم کو لوٹا جائے گا. لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ ہماری مدد کی جائے. لہذا 1000 کا لشکر لے کر اگر ابو جہل آیا تھا تو وہ ایسے نہیں آیا تھا. ایک مشرک سردار یا ایک مشرک جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس کی تفصیل بھی ملتی ہے. بہرحال 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. مسلمانوں کی تعداد محض 313، اور وہ بھی نہتے، اور سورہ انفال کی آیات سے بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ کرنے آئے نہیں تھے. 8 تلواریں لے کر، 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے اور 70 اونٹ لے کر ظاہری باتیں جنگ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو قافلے کو بلاک کرنے آئے تھے. نتیجتاً 1000 کا لشکر آیا اور پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. یوم الفرقان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو بنایا، فتح مبین حاصل ہوئی الحمدللہ. 3 ہجری میں غزوہ احد، مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، 35 صحابہ کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری طرح مجروح ہوئے، جیسے میں نے واقعہ آپ کو سنایا. پھر 5 ہجری 12000 کا لشکر لے کر مشرکین عرب بھی آ گئے، بنو غطفان کے قبائل بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، اسی طرح اور دیگر جو قبائل تھے 4 جو دشمنان دین تھے، وہ سب ایک مرتبہ کولیشن بنا کر، جیسے آج 36 ممالک کی قوم فوجیں آئی تھی افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، ایسے ہی بہت بڑا لشکر لے کر 12000 کا لشکر لے کر ہی آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی، مسلمانوں نے خندق کھو دی الحمدللہ، جس کی وجہ سے مدینہ محفوظ بھی رہا. جنگ اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن وہ رسوا ہو کر واپس چلے گئے. تیز ہوائیں چلائی گئیں، ان کے قافلے، ان کے لشکر برباد ہو گئے، ان کا جو ہے سامان جلا دیا گیا، فرشتوں کو بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس طرح مدینے کی حفاظت ہوئی. 6 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کی، صلح حدیبیہ، جس کو فتح مبین قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح میں پوری تفصیلات آتی ہے. یہاں سے جب امن ہو گیا بڑے دشمن سے، تو پھر سب سے پہلا حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیبر میں جا کر جو یہودی قبائل آباد تھے ان سب کو ختم کیا. 8 ہجری میں پھر 10000 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی طرف روانگی کی. سورہ ممتحنہ نازل ہوئی، پس منظر پورا آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. پھر 9 ہجری میں حنین ہوئی، حنین وہی قبائل جو آئے تھے ان کو سزا دی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو فتح کیا. اور بالآخر اسی سال ایک طویل سفر کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم 30000 صحابہ کرام کے ساتھ، غسان کے جو قبائل تھے ان کے خلاف جنگ کی، جو جن کو سپورٹ کرنے کے لیے رومن امپائر پوری کی پوری آئی ہوئی تھی، 200000 کا لشکر لے کر وہ آیا ہوا تھا. بلاخر 30000 کا لشکر لے کر گئے، 15 دن سفر میں لگے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور پورے عرب میں گویا مسلمانوں کا ایک روب اور دبدبہ قائم ہوا، اللہ کا دین قائم ہوا. یہ ہے اجمالی خاکہ نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور 10 ہجری میں 125,000 مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطاب فرمایا، جس کو آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. لیکن اس پوری کی پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہی ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، سب سے پہلے دعوت کا کام کریں. اور دعوت کے کام کرنے کا ذریعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ایمان و یقین کی محنت کی جائے. پھر جو لوگ اس پر ایمان لیا ان کو منظم کیا جائے، آرگنائز کیا جائے. اینٹیں اگر محض زمین پر پڑی ہوئی ہوں تو کوئی عمارت نہیں بن جاتی، ان کو ایک ترتیب سے رکھا جاتا ہے، ان کے درمیان سیمنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کو جوڑتا ہے. لہذا ان مسلمانوں کو جو ایمان قبول کر لیں، یہ ساری باتیں جن پر واضح ہو جائیں، ان کو منظم کیا جائے. بیعت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی. پھر ظاہر بات ہے ان کی تربیت بھی کی جائے، تربیت کے لیے نماز ہے. اس زمانے میں تہجد کی نماز تھی، آج اس سے آگے بڑھ کر اللہ پاک نے پانچ وقت کی نماز بھی عطا فرما دی، روزے عطا فرما دیے، حج عطا فرما دیا. اس سے ایک منظم جماعت جو ہے وہ تیار ہوگی، ڈسپلن جماعت ہوگی جو کہ تیار ہوگی. اور بلاخر جب اللہ پاک موقع دیں، صلاحیت دیں، افرادی قوت عطا فرمائے، تو اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر بھی عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.